نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دار الہدیٰ اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابتدان درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ فرمایا، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، مزین کرو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ کثرت سے درود پاک کو اپنے معمولات میں شامل کیجیے۔ اللہ کریم مجھے آپ کو کثرت سے تلاوت کلام پاک، ذکر و اذکار اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دار الافتاء اہل سنت میں آج کے ہمارے اس پروگرام میں فیصل آباد سے ہمارے ساتھ مفتی عرفان صاحب، وہ پروگرام میں شامل ہوں گے۔ حضرت کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت کیسے مزاج ہیں، آپ کی طبیعت کیسے ہیں؟
الحمدللہ رب العالمین، علی کل حال میں خیریت سے ہوں، امید آپ بھی خیریت سے ہوں گے،
ماشاءاللہ۔ دار الافتاء اہل سنت میں جو عام طور پر فقہی طور پر تو سوالات آتے ہیں اور ناظرین پوچھتے بھی ہیں، یا میں ایک تمہیدی آپ سے سوال عرض کرنا چاہوں گا کہ انسان اپنی زندگی اللہ رب العالمین اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارے، یہ اس کو حکم شریعت ہے، حکم الہی بھی ہے، حکم رسول بھی ہے، اور پھر ان احکامات کے اندر کچھ وہ چیزیں کہ جن پر عمل کرنا ہے اور کچھ وہ چیزیں کہ جن سے رکنا ہے، یعنی اللہ کے اوامر اور اللہ کے نواہی، جن سے منع کیا گیا ہے یا جن کا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ سب اطاعت کے اندر ہی آتے ہیں۔ تو میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ جو اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، جن کاموں کو، جن اشیاء کو رب عزوجل نے حرام فرمایا ہے، ایز اے مسلم اس سے کیسے بچا جائے، کیا معاملات اختیار کیے جائیں کہ انسان اس سے اپنے آپ کو بچا سکے، اس پر کچھ رہنمائی فرمائیں۔
اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا بھی، آپ کے نقش قدم پر چلنے کا بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور یہ واضح کر دیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، بہترین نمونہ ہے، ایک ماڈل ہے، ایک مثال ہے۔ ہم اپنی زندگی کو اگر سرخرو کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اگر زندگیاں بسر کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ زندگی کامیاب اور بامراد گزار سکیں گے۔ اب اس کے لیے دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے لیے حلال قرار دے دی ہیں اور ان کے کرنے کا حکم دیا ہے، اور بعض وہ ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم اس سے رک جائیں۔ یہ کیسے بچا جا سکتا ہے اور عملی دنیا میں قدم کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے دیکھیں سب سے پہلے جو بات ضروری ہے وہ ہے علم حاصل کرنا، کہ ہمیں پتا ہو کہ وہ چیزیں ہیں کون سی کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم وہ کریں، اور وہ چیزیں کون سی ہیں کہ جن سے رکنے کا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے، یعنی ہمارے لیے حرام قرار دے دی، اور بغیر علم کے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم کما حق ہو قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر سکیں، اور اسی طرح تعلیمات مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر سکیں اور حضور کی سنت کو اپنا سکیں، یہ بغیر علم کے ممکن نہیں۔ تو علم کا حصول اس حوالے سے بہت ضروری ہے، ہمیں پتہ چلے کہ فرائض کی ادائیگی کا حکم دیا تو وہ کون کون سے ہیں، ہمیں پتہ چلے کہ اللہ نے ہمیں گناہوں سے دور رہنے کا حکم دیا تو گناہ کون کون سے ہیں، ہمیں پتہ چلے کہ اللہ نے اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا حکم دیا تو اس کا انداز کیا ہوگا، ہمیں مصیبتوں پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا تو وہ کیا ہے اور کس انداز سے ہم ان سے بچ سکتے ہیں، اسی طرح شیطان سے دشمنی کا حکم دیا گیا تو ہمیں یہ سیکھنا پڑے گا کہ ہم اس سے دشمنی کیسے کریں، اسی طرح حقوق العباد کا معاملہ ہے، حقوق اللہ کا معاملہ ہے، تو جب تک علم نہیں ہوگا بچنا بھی مشکل ہوگا۔ اور علم کے ساتھ ساتھ دیکھیں عمل ضروری ہے، اور عمل کیسے آتا ہے، ہمیں پتہ چلے کہ فلاں حرام کام ہے، اگر وہ کیا تو پھر سزا کیا ملے گی، اگر بندے کے ذہن میں یہ بات ہو تو عمل کرنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے، اور گناہوں سے بچنا، حرام کاموں سے بچنا بندے کے لیے اس دنیا کی زندگی میں پھر آسان ہو جاتا ہے، اور پھر دنیا کی زندگی سرخرو ہوتی ہے اور آخرت بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔
ماشاءاللہ، علم بھی بہت اہم ہے، بہت ضروری، اور علم وہی کہ جو علم نافع، اور علم نافع کہ جس سے انسان کے دنیا کے اندر وہ آدمی اس پر عمل بھی کرتا ہے، اور عمل کے اندر اسے اخلاص بھی مل جائے، اور عمل بھی توفیق الہی ہے۔ ناظرین، اگر انسان خود اس بات کو سوچے اور سمجھنے کی کوشش کرے کہ رب عز و جل نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، تو اپنی بھی ذمہ داری بنتی ہے، اپنے اہل خانہ کو بھی سمجھانے کی یہ ذمہ داری ہماری بنتی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو فرما برداری والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ منشن کے ناظرین، علم دین ضرور سیکھتے رہیں، اور اس کا ایک ذریعہ یہ دارالعلوم اہل سنت کا پروگرام بھی ہے، آپ کے کئی شرعی فقہی سوالات اس پروگرام میں ہم شامل کرتے ہیں، تو بلا تاخیر بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف اور دیکھتے ہیں ناظرین ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ جی،
میرا یہ سوال ہے کہ کیا بڑا جانور جو قربانی کا ہے اس کے وزن کا بھی کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟
بڑا جانور قربانی کا، اس کے وزن کے اعتبار سے یہ پوچھ رہے ہیں، مفتی صاحب کیا کہتے ہیں؟
قربانی کا جانور جو قربانی کی شرائط پر پورا اترے اس کو قربان کرنا جائز ہے، اور قربانی کے دنوں میں اسی جانور کی قربانی کی جائے گی۔ قربانی کے اس جانور کے قربان کرنے کے جائز یا عدم جواز کے لیے وزن کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ہاں، شریعت مطہرہ نے وزن کو، قیمت کو، یعنی گوشت کو اور قیمت کو قربانی کے جانور کے لیے اعلیٰ ہونے کا اعتبار کیا ہے، یعنی افضل یہ ہے کہ ایسا جانور قربانی کے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کیا جائے کہ جو باعتبار قیمت اور باعتبار گوشت کے اعلیٰ ہو، یہ دیگر کے مقابلے میں افضل ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسا نہ بھی ملے تب بھی قربانی کا جانور اگر قربانی کی شرائط پر پورا اترتا ہے تو پھر اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔
ماشاءاللہ، جی مزید سوال سنا دی۔
یہ قربانی پہ کھسی بکرا اور جڑا کھسی نہیں بکرا دونوں لگ جاندے نا، یا نہ کہ کھسی بکرا نہیں لگدا؟
مفتی صاحب پنجابی چ جواب دیو، یہ کھسی بکرا لگتا ہے یا دوسرا بھی لگ جاتا ہے، دونوں ہیں کی ہے؟
کھسی بکرا بھی لگ جاتا ہے اور اسی طرح غیر کھسی بھی لگ جاتا ہے، دونوں ہی جائز ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ جو خسی ہے یہ بکرا قربان کرنا افضل ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث مبارک میں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عمل حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بیان کیا ہے، وہ ایسے ہے کہ قربانی کے دنوں میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دو مینڈے جو چت کبرے تھے وہ ذبح کیے، ان دونوں کے سینگ بھی تھے اور وہ خسی کیے ہوئے دونوں مینڈے تھے وہ ذبح کیے۔ تو اس اعتبار سے دیکھیں تو خسی کرنا نہ صرف جائز بلکہ سنت سے ثابت ہے۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پنجابی چ نہیں جواب دیتا، تسی اردو میں ہی دیا ہے،
آپ پنجابی بس ذرا زیادہ چونکہ استعمال اردو ہی ہوتی ہے،
اچھا اچھا،
تو اس وجہ سے پنجابی تھوڑی مشکل ہوتی ہے۔
بہرحال مسئلہ بالکل واضح آپ نے فرما دیا ہے، تو ایسے ہی جانور کا انتخاب کیا جائے کہ جو بکرے وغیرہ وہ خصی بکرے ہوں۔ یا میں تھوڑا سے کچھ ایسی چیزیں بھی آپ بیان فرما دینا، ان دنوں میں لوگ جانور خرید رہے ہیں تو کچھ ایک جنرل سی ایسی باتیں کہ جانور کی خریداری کرنے کے لیے جو جائیں گے یا جانور جس کا انتخاب کیا جائے، بعض اوقات جانور بڑا فربا یعنی موٹا تازہ صحیح وہ نظر آ رہا ہوتا ہے، تو لیکن کبھی اس میں عمر کا مسئلہ آ جاتا ہے، اس پر کچھ روشنی ڈالی۔
جی بالکل، عمر کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے، اس کے لیے جانچ پڑتال کی جائے، جلد بازی نہ کی جائے، اور کوئی ماہر آدمی اپنے ساتھ لے جایا جائے کہ جو پہچان رکھتا ہو، جو جانتا ہو وہ بتا سکے تاکہ ہم غلطی سے محفوظ ہو سکیں۔ اور اسی طرح ایسا شخص ساتھ ہونا ضروری ہے کہ جو دیکھے کہ جانور عیوب سے سلامت ہے یا نہیں۔ دیکھیں ان دنوں میں مارکیٹوں کے اندر بہت زیادہ دھوکہ بازی بھی نظر آتی ہے، اور یہ مسائل ہمارے سامنے تب آتے ہیں جب لوگ پوچھنے کے لیے آتے ہیں کہ خریدنے بکرا گئے تھے بکری لے کر آ گئے، یا اس کے علاوہ دیکھ رہے تھے کہ بھائی اس کے سینگ موجود ہیں، جب گھر آئے تو سینگ جڑ سے نکلا ہوا تھا، کیونکہ جب جڑ سے سینگ نکل جائے ٹوٹ جائے تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہوتی، اور اگر تھوڑا بہت ٹوٹا ہو تو پھر اس کی قربانی لگ جاتی ہے۔ اسی طرح جانور میں بعض دفعہ کوئی ایسا عیب نظر آ جاتا ہے، اور وہ کب نظر آتا ہے؟ جو جب گھر لے آتے ہیں، کہ جس عیب کی وجہ سے اس جانور کی قربانی ہی جائز نہیں ہوتی۔ تو کسی ماہر شخص کو ساتھ لے جایا جائے تاکہ وہ اس کی دم چیک کرے، دانت چیک کرے، آنکھیں اس کی چیک کرے، کہیں اندھا تو نہیں، ایسا کانا تو نہیں کہ جس کا کانا پن ظاہر ہے، اور ان چیزوں کو دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ امید ہے اغلاط سے محفوظ ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایسے جانور کی قربانی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جو اس کی بارگاہ میں محبوب ہے۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو یہ باتیں یعنی گوشت یا جانور کا فربا ہونا یہ بھی دیکھیں، اچھا ہے محبوب ہے کہ ایسا جانور ذبح کیا جا رہا ہو کہ جو فربا ہو، صحت مند ہو، موٹا تازہ ہو، پیسے کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہو، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ عیوب جو شریعت مطہرہ نے بیان کیے ہیں۔ اب ہے جانور اندھا ہے تو چاہے جتنا بھی آپ موٹا ہو تو اس جانور کو تو نہیں کیا جا سکے گا، اس طرح جو اور بھی مفتی صاحب نے عیوب بیان کیے ہیں، سینگ کا جڑ سے نکل جانا، اور یا ایک تھوڑا سا مصحف سینگ نکل جاتے ہیں بعض اوقات نا، بعض اوقات تھوڑے سے اوپر سے کاٹ دیے وہ تو آپ نے بتا دیا نہیں، اب نکل بھی جاتے ہیں پھر اس کے بعد زخم بالکل بھر جاتے ہیں، زخم اس کے ٹھیک ہو جاتے ہیں، سر صحیح ہو گیا، یعنی نکلا تھا لیکن اب زخم بھر گیا ہے، تو ایسے جانور کی بھی قربانی کرنے کے حوالے سے امام علیہ سنت نے اسے بیان فرمایا کہ وہ زخم جب ٹھیک ہو گیا تو اب وہ عذر چلا گیا جس کی وجہ سے قربانی کو منع کیا جا رہا تھا، تو اب اس کی کیسے شناخت ہوگی؟ ویسے زخم چیک کرنے سے تو پتہ چل جائے گا آرام سے کہ سینگ نکلا ہوا ہے لیکن زخم ٹھیک ہو چکا ہے، کیا کہتے ہیں؟
دیکھیں اس حوالے سے اگر تو سینگ کچھ ٹوٹ جاتا ہے اور زخم ہو جاتا ہے، اب زخم موجود ہے تو اس کی قربانی نہیں کی جائے گی. ہاں اگر زخم بھر جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، اب وہ عیب دور ہو جاتا ہے، تو اس صورت کے اندر قربانی اس کی جا سکتی ہے.
ماشاءاللہ. جی مزید کال سنیں.
جس دن عدت مکمل ہو اس کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نئے کپڑے پہن کر ختم پاک دلا کر قبرستان جانا چاہیے یا میکے جانا چاہیے، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟
جی مصعب، بہت اہم سوال ہے اور تقریباً ظاہر ہے موت میت کے معاملہ تو ہر گھر کا حصہ ہی ہیں اور عدت کے احکامات بھی جو عورتوں سے متعلق ہیں. تو جیسے انہوں نے کہا ان کے علاقے میں یہ مشہور ہو کہ جس دن عدت ختم ہو رہی اس دن کپڑے بھی نئے پہننے اور قبرستان بھی جانا ہے.
عدت کے حوالے سے بہت زیادہ غلط باتیں عوام کے اندر مشہور ہیں اور پھر اس کے مطابق عمل کرتے چلے جاتے ہیں، یہ ہمت نہیں کرتے کہ ہم پوچھیں. حالانکہ علم حاصل کرنا چاہیے ہر معاملے میں، پوچھ کر ہی چلنا چاہیے، اسی میں عافیت ہوتی ہے. جس دن عدت مکمل ہو اس دن نئے کپڑے پہننا، اس دن ختم دلانا یا میکے جانا، والدین کے گھر جانا یا بھائیوں کے گھر چلے جانا، یہ شرن جائز ہے، لیکن ایسا ضروری نہیں ہے کہ اس کا کرنا کوئی فرض یا واجب ہو. اگر کوئی خاتون عدت کے اختتام پر نئے کپڑے نہ پہنے، اسی طرح ختم بھی نہ دلایا جائے اور ایسے ہی وہ اپنے میکے نہ جائے بلکہ اپنے اسی گھر میں رہے کہ جس میں شوہر رہتا تھا یا اپنے بچوں کے ساتھ ہی رہتی رہے، تو ایسی صورت میں بھی عدت کا اختتام مانا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ عدت ختم نہیں ہوگی یا پھر ہم کوئی بدشگونی مراد لیں گے اور ایسے گھر والوں کو کوسنے لگ جائیں گے. ایسا شرن ہرگز بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے، عدت پھر بھی ختم ہو جاتی ہے. اور جہاں تک معاملہ ہے کہ قبرستان جایا جائے، دیکھیں عورتوں کا قبرستان جانا یہ ممنوع ہے، چاہے جائے کہ اب ان کو اجازت دی جائے کہ بے اختتام عدت پر وہ جا سکتی ہیں. تو جب ویسے ہی عورتوں کو قبرستان جانا منع کیا گیا ہے تو پھر عدت کے بعد بھی وہ حکم ایسا ہی ہے جیسا پہلے تھا کہ وہ ممانعت ہی رہے گی.
ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی مزید سوال سنیں.
سر جی میں نے یہ پتا کرنا تھا قربانی کا موضوع چل رہا ہے، جو پائے ہوتے ہیں بکرے کے یا بچرے کے جو ٹانگیں ہوتی ہیں سر، وہ ان کا کیا کرنا ہے؟ وہ گھر والے کھا سکتے ہیں تو اس کو بھی ایڈ کرنا گوشت کے اندر؟
اچھا اپنے جانور کے پائے وغیرہ جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کیا کرنا ہے، وہ گوشت کے اندر مکس کر دیں یا گھر والے کھا سکتے ہیں؟
گوشت میں مکس کرنے کی بھی اجازت ہے اور ویسے اگر گھر والے کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں. شریعت مطہرہ نے اس حوالے سے کوئی خاص حق مقرر نہیں کیا، خود جس نے قربانی کی ہے وہ اپنے کھانے کے لیے بھی گھر میں رکھ سکتا ہے، عزیز و اقارب کو دینا چاہے تو ان کو دے سکتا ہے، مساکین کے اندر اگر تقسیم کرنا چاہے تو ان میں بھی یہ تقسیم کر سکتا ہے. شریعت نے اس حوالے سے کوئی خاص حق مقرر نہیں کیا.
ہاں یہ ہو سکتا ہے، یہ معاملہ عام طور پر وہاں زیادہ تھوڑا سا شاید کچھ رنجشوں یا لڑائی کی طرف بھی چلا جائے کہ دو چار چھ بندوں نے مل کر جو ایک بیل خریدا، یا جہاں اجتماعی قربانیاں ہوتی ہیں وہاں پر ایسے معاملات. تو اب یہ کیا کرتے ہیں، بعض اوقات ہوتے ہیں کہ ہاں بھی ٹھیک ہے ایک پایا یہ لے لے، ایک یہ لے لے، باقی جس کے پیسے ہوں کچھ دو یہ لے لے دو یہ لے لے، آپ چھ بندوں کو کیسے دیں گے؟ تو ایسوں کے لیے بھی کوئی ایسی رہنمائی ہو جائے کہ جب یہ گوشت کا وزن کیا جا رہا ہے، تقسیم کیا جا رہا ہے، گوشت کو وزن کر کے ہی ایسے جانور کا گوشت وہ تقسیم کیا جاتا ہے، تو وہاں ان پائے کا اور سری کا ان چیزوں کا کیا کیا جائے؟
دیکھیں ایسی صورت کے اندر عافیت اس میں ہے کہ جب تقسیم کیا جائے تو اس وقت ہر چیز کو کاٹ کر برابر برابر ہر حصے دار میں تقسیم کیا جائے، کیونکہ جو قربانی شرکت میں ہوتی ہے اس کے لیے حکم تو یہی ہے کہ باعتبار وزن کے اسے تقسیم کرنا چاہیے. اب رنجشیں آپ جیسے بتا رہے واقع ہوتی ہیں، تو اب ان رنجشوں سے بچنے کا جو واحد حل نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ کسی کے دل میں بات بھی نہ رہے اور مسئلہ بھی حل ہو جائے، کہ اس کو بھی تقسیم کر دیا جائے. اسی طرح کلیجی ہے، گردے ہیں، دیگر تمام جو اشیاء ہیں، سری پائے ہیں، ان کو اگر تقسیم کر کے گوشت میں شامل کر دیا جائے گا تو پھر اس طرح کی رنجشیں نہیں ہوں گی.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ، یہ اچھا انداز طریقہ ہے اور شرعی طور پر حکم بھی اسی طریقے سے ہے. کہ اب یہ ایک دوسرے سے یوں نہ اس کو معافی تلافی یوں کرا لیا جائے کہ بھائی آپ یوں کر لیں وہ کر لیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام جو اجتماعی قربانی کے سلسلے ہوتے ہیں اور ملک بھر میں بھی اور جگہ جگہ ہمارے یہاں یہ ایک بڑے سسٹم ہے, بڑے انداز سے ہزاروں کے حساب سے قربانیاں ہوتی ہیں, تو باقاعدہ شریعت مطہرہ کے جو احکامات ہیں ان کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے. ہمارے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے الحمدللہ یہ خصوصیت ہے, اللہ پاک کی رحمت ہے کہ جہاں جس کام کرنے کے لیے پروفیشنل لوگوں کا اہتمام کیا جاتا ہے, جو اس کام کرنے کے ماہر ہوتے ہیں ان کا اہتمام کیا جاتا ہے, وہیں ساتھ ساتھ شریعت مطہرہ کے حوالے سے جو اویئرنیس دیں, جو رہنمائی دیں, ایسی بھی مجالس کا قیام کیا جاتا ہے. تو اجتماعی قربانی میں ہمارے ہاں یہی کہ گوشت ہو یا سری ہو, پائے, یہ سب کچھ یہ ان کو کاٹ کر مکس کر کے اور پھر اس کا وزن کر کے یہ لوگوں کے سپرد کیے جائیں, اس کا اہتمام بہرحال کرنا چاہیے. جی مزید سوال سنائیں.
میرا کام ہے درزی کا, جو کپڑا بچتا ہے وہ ہمارا رکھنا جائز ہے یا نہیں؟
ٹھیک ہے, ایک اور سوال سنائیں.
سر میں نے سوال کرنا تھا کہ میری جو سسٹر ہیں وہ اٹلی میں رہتی ہیں, تو وہ قربانی کے لیے ہمیشہ پیسے یہاں بھیجتی ہیں. سوال یہ تھا کہ یہ جائز ہے قربانی یہاں دے سکتے ہیں اگر پیسے وہاں سے وہ آ جائیں؟
ٹھیک ہے مفتی صاحب, پہلا تو یہ کپڑے والے کا بتائیں کہ درزی کا یہ کام کرتے ہیں اور ظاہر ہے اس کا سوٹ تو بنا دیا انہوں نے جو ان کا مطلوب تھا, لیکن کپڑے بچ جاتے ہیں تو یہ ٹیلر حضرات کے اس طرح کپڑے جو بچ جانا وہ رکھ لینا یہ کیسے ہیں؟
کپڑے جو بچ جاتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں, یا تو اتنا کپڑا ہوگا کہ جو استعمال کے قابل ہے, یعنی اس سے کوئی اور چیز بھی بن سکتی ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے, اور یا پھر اتنا کپڑا ہوگا کہ جو استعمال کے قابل نہیں ہے, یعنی اگر اس کو دے بھی دیا جائے تو تب بھی وہ پھینک ہی دے گا, استعمال نہیں کرے گا. تو اگر تو ایسا کپڑا ہے کہ جو استعمال کے قابل نہیں ہے, جیسے چھوٹے چھوٹے کپڑوں کے ٹکڑے ہوتے ہیں جگہ جگہ سے اترے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ بچ جاتے ہیں, تو ایسے جو کپڑے ہیں ان میں تو عرف جاری ہے کوئی بھی لے کر نہیں جاتا اور وہ پھینک دیے جاتے ہیں, اور اگر یہ درزی خود بھی استعمال کر لے گا تو اس میں مسئلہ نہیں ہے. اور اگر کپڑا ایسا ہے کہ جو استعمال کے قابل ہے اسے کوئی چیز بھی بنائی جا سکتی ہے, بعض دفعہ یوں بھی ہوتا ہوگا کہ ایک میٹر کپڑا, ایک گز کپڑا بچ گیا, اب اس کی ایک وقت ہوتی ہے ایک گز اور ایک میٹر استعمال میں لایا جا سکتا ہے, ایسے بچے ہوئے کپڑے جو ہوتے ہیں یہ واپس کرنے چاہیے, اپنے پاس نہیں رکھنے چاہیے.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور درزی ظاہر ہے رکھتے بھی عام طور پہ انہی کو ہیں کہ جو ایسے ہوں کہ کسی استعمال میں آ جاتے ہیں, کوئی قمیض کسی کی مر رہی ہے, کسی کی شلوار مر رہی ہے, یہ چھوٹی چھوٹی جو کترن کہلاتی ہے وہ درزی کے بھی کام کی نہیں ہوتی, اسے تو وہ بھی پھینک دیتے ہیں. تو بہت اچھی رہنمائی یہ فرمائی گئی. ناظرین کئی حضرات ایسے کام کرتے ہیں, کئی ہماری بہنیں ہیں جو گھروں کے اندر کپڑوں کی سلائی کا کام کرتی ہیں, تو ان چیزوں کا اہتمام رکھیں کہ جو آپ کو کپڑا دیا گیا ہے وہ بھی ان کی طرف سے آپ کے سپرد دے اور امانت ہے. اس طور پر سوٹ سلا ہے اور اس کے بعد اگر اس میں اس طرح کا کپڑا بچتا ہے جو کسی استعمال میں آئے, یہ جیسے بتایا گیا کہ کسی کی قمیض بن جائے یا شلوار بن جائے, اور تو اس کے لیے ضرور آپ ان کو واپسی کریں, یا اگر وہ آپ کو اجازت دیتے ہیں اور رخصت دے دیتے ہیں اس کے استعمال کی, تو ٹھیک ہے پھر آپ اسے استعمال کریں. مجھ سا یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور آج کل ہی لوگ اسے زیادہ پوچھیں گے. کہتے ہیں کہ یہ ذوالحجہ کی پہلی تاریخ سے جو کہا جاتا ہے کہ بال بھی بنوا لیں اور داڑھی بھی بنوا لیں, تو کیونکہ پھر 10 دن تک تو نہیں کرنے, تو اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟
دیکھیں اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ بال بنوانا جائز ہے ذوالحجہ کی پہلی تاریخ کو, دوسری تاریخ کو, تیسری, چوتھی, دسویں تاریخ کو, شرع نے کوئی ممانعت نہیں کی. ہاں اس میں حدیث مبارک کے اندر جو موجود ہے وہ یہی ہے کہ بال پہلے بنوا لیے جائیں اور چاند نظر آنے کے بعد پھر یہ بال نہ بنوائے جائیں, یعنی سر کے بال جیسے ہم کٹواتے ہیں یا خط کرواتے ہیں تو یہ کام پھر بعد میں نہ اگر کروایا جائے تو مفہوم حدیث یہ ہے کہ اس کو پھر قربانی کا ثواب ملتا ہے, بشرطے کہ یہ کٹوانے والا پھر ایام عید میں یہ کام کرے, یعنی قربانی کے بعد کر لے اگر قربانی کرنی ہے، اور اگر قربانی نہیں کرنی تو پھر قربانی کے وقت میں یہ کام کر لے تو انشاءاللہ اس کو ثواب ملے گا۔ لیکن یہ ایسا ضروری نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے قربانی نہیں ہوگی یا کوئی واجب چھوٹ جائے گا یا کوئی فرض چھوٹ جائے گا۔ ہمارے یہاں بعض دفعہ اس میں بہت زیادہ شدت کی جاتی ہے، ایسی شدت نہیں ہے۔ ہاں، ثواب حاصل کرنے کے لیے یہ عمل ضرور کیا جا سکتا ہے۔ اور اس میں یہ بات بھی ذہن میں رکھے کہ جو داڑھی ہے اس کا خط بنانے کی اجازت ہے، اور داڑھی کٹوا دینا، بالکل ایک مٹھی سے کم کر دینا، یا خشخشی کرنا، یا بالکل ہی صاف کر دینا، یہ شرن ویسے بھی جائز نہیں ہے اور ان دنوں میں بھی اس کی اجازت نہیں ہوگی۔
ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، بہت اچھے انداز سے آپ نے رہنمائی فرمائی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی ناظرین، مزید آپ کے سوالات ہیں ان کو بھی شامل کرنا ہے اور کچھ ہم سلسلہ لے کے آگے بڑھیں گے۔ کچھ کالز آپ سوالیں۔
سگی اتار محمد ساجد اتار عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ، پروگرام دارالافتاء اہل سنت جاری وساری ہے۔ پروگرام کے اندر مفتی شفیق صاحب کی آمد مرحبا۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کوئی شخص امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اور دوسری رکعت کے اندر التحیات پڑھنا بھول گیا تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی یا پھر سے دہرانی پڑے گی؟
ماشاءاللہ، بہت آپ کا شکریہ حوصلہ افزائی کرنے کا۔ امام صاحب کے پیچھے اگر التحیات پڑھنا بھول گیا دوسری رکعت میں جو آپ نے بیان کیا، تو یہ تشہد یہ واجب ہے، اور امام کے پیچھے اگر کوئی بھولے سے واجب رہ جاتا ہے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے، اسے سجدہ سہو وغیرہ کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ اور یہی فرمایا گیا کہ امام وہ ضامن ہے اور امام تمہاری غلطیوں کو بھی اٹھانے والا ہے۔ تو مقتدی جس کو امام کے پیچھے ایسا کوئی صاحب ہو جائے، بھولے سے یہ چیزیں رہ جائیں، تو بہرحال اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ اور اگر قصدن کوئی واجب امام کے پیچھے ترک کرتا ہے تو پھر اس کی نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے۔ لیکن آپ نے جو بیان کیا کہ امام کے پیچھے ہی ہیں اور بھولے سے التحیات وہ کچھ حصہ رہ گیا یا پڑھنا بھی رہ گیا، تو بہرحال اس طور پر نماز ہو جائے گی۔ اور یہ امامت کی برکت سے ایسی غلطیاں مقتدیوں کی وہ اٹھا لی جاتی ہیں، ختم کر دی جاتی ہیں۔ تو کوشش کی جائے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اس کے اندر مقتدیوں کو ایک یہ بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور بعض ایسے مقتدی بھی ہوں گے کہ جو درست طریقے سے قرات نہیں کرنا جانتے ہوں گے، یہ تو سیکھنی چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی وجہ سے جو امام جامع شرائط امامت ہو، درست قرات والے، درست طہارت والے اور صحیح العقیدہ امام ہو، تو آپ کی یہ اس طرح کی جو مقتدیوں کی غلطیاں ہوتی ہیں وہ ان کو اٹھا لیا جاتا ہے اور ان کو معاف کر دی جاتی ہیں۔ تو بہرحال آپ پر کوئی سجدہ صاحب کسی طرح کا وہ لازم نہیں ہوا اور اس طرح آپ کی نماز ہو جائے گی۔ ایک ہمارے بھائی نے سوال اٹلی میں قربانی کے حوالے سے کیا تھا، تو یاد رکھیں بیرون ملک سے وہ افراد جو پاکستان میں یا کسی بھی ملک میں قربانیاں کرنا چاہتے ہیں، اور عام طور پر وہاں بعض ممالک میں اہتمام نہیں ہوتے، تو وہ دوسرے ملکوں میں رہنے والے اپنے بھائی اور بہنیں جو ان کو وہ وکیل بنا دیتے ہیں کہ ہماری طرف سے آپ قربانی کر دیں، تو بالکل قربانی اس طرح کی جا سکتی ہے۔ اب اس میں مین چیز اور ایک بہت اہم چیز جس کا خیال رکھنا وہ ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ قربانی جس کی طرف سے ہو رہی ہے اس کے ہاں اور جس جگہ قربانی ہو رہی ہے، ان دونوں کے ہاں ایام قربانی، وقت قربانی ہونا یہ ضروری ہے۔ جی جی، مثال کے طور پر اب کسی ملک میں وہ چاند پہلے نظر آیا ہوا ہے تو وہاں 10 ذی‌الحجہ ہو گئی، اور اگر پاکستان میں وہ دن 9 ذی‌الحج کا ہے تو بھئی 9 ذی‌الحج کو تو قربانی نہیں ہوتی۔ اب بھلے ان کے یہاں قربانی کا دن چل رہا ہے اور وہ کہیں میری طرف سے قربانی کر دیں، تو یہاں اگر ان کی قربانی کی جائے گی تو قربانی نہیں ہوگی اس طرح۔ تو ان چیزوں کا خیال وہ رکھنا ضروری ہے۔ اچھا اسی طرح وہاں قربانی کا وقت ختم ہو گیا، قربانی کے دن ختم ہو گئے، اب یہاں اگرچہ قربانی کا وہ دن ہے، تو اب اس کے اوپر قربانی وہ قضا ہو گئی، اور قضا جب قربانی ہو جاتی تو پھر قضا والا اس پر حکم وہ لازم ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ اب یہاں تیسرا دن اگرچہ قربانی کا موجود ہے اور ان کے یہاں نہیں ہے، اس ملک میں وہ قربانی کا دن نہیں ہے، یعنی وہاں قربانی کا چوتھا دن شروع، وہاں عید الاضحیٰ میں وہ 13 ذلحج وہاں پر ہے، یعنی جسے ہم چوتھا دن کہتے ہیں، تو چوتھے دن قربانی یہ جائز نہیں ہے. ایام قربانی 10 ذلحج، یہ 11 اور 12، اور 12 کی غروب آفتاب تک، یہ اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے اور جو اس کا وقت بیان کیا گیا. تو لہذا جس ملک میں وہ رہتے ہیں اور جس جگہ قربانی ہو رہی ہے، وہ دونوں کے ہاں ایام قربانی، وقت قربانی وہ موجود ہو، تب یہ قربانی درست ہوتی ہے. اگر وہاں قربانی کا دن ہے، یہاں ابھی دن شروع ہی نہیں ہوا تو قربانی ہوگی نہیں. وہاں قربانی کا وقت ختم ہو چکا ہے یا باقی ہے تو یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اب اس کی قربانی رہ گئی، قربانی قضا ہو گئی، اور جس آدمی کی قربانی قضا ہو جائے، یعنی صاحب استطاعت ہے اور قربانی نہیں کر سکا، تو اس پر شریعت کا حکم یہی لازم آتا ہے. اگر جانور ہے اس کے پاس، اس کے لیے خریدا ہوا یا متعین جانور کوئی بھی لیا ہوا تھا، تو اب اسے صدقہ کر دے، اسے صدقہ کر دے. اسے یہ بھی نہیں شریعت کہتی کہ چوتھے دن اسے ذبح کر کے، بلکہ ذبح کیا تو جو اس میں مالی طور پر کمی واقع ہوئی وہ بھی صدقہ کرنی ہوگی، تو یہ اسے صدقہ کرنے کا اب حکم ہے. تو ان دونوں چیزوں کا خیال بہرحال رکھا جائے. آپ جہاں بھی قربانیاں کرانا چاہتے ہیں تو وہ وقت کا اعتبار رکھیں کہ وہاں بھی قربانی کا ٹائم ہو، دن ہو، اور یہاں بھی. اچھا، وقت کا بھی فرق آ جاتا ہے. اب کسی جگہ غروب آفتاب، یعنی دن تو اکول ہیں، برابر ہیں، لیکن غروب آفتاب پر بعض ایسی جگہ کہ جہاں پر ٹائم ختم ہو رہا ہے، یعنی تیسرا دن ہے، اور بعض جگہوں پر ابھی غروب آفتاب وہاں نہیں ہوگا، وہاں ابھی کچھ وقت باقی ہے، تو اس کا بھی خیال کرنا ہے. اب پاکستان میں کوئی کر رہا ہے تو وہ ان چیزوں کا بھی خیال کرے. اور ہمارے یہاں دعوت اسلامی میں الحمدللہ اس چیز کا بہت اہتمام کیا جاتا ہے کہ کس ملک کی قربانیاں اور کس کس اوقات کے اندر کرنی ہے، تاکہ وہاں بھی قربانی کا وقت وہ باقی ہو اور یہاں بھی ایام قربانی اور وقت قربانی وہ باقی ہو. تو بہرحال آپ اٹلی سے پاکستان میں قربانی کروانا چاہیں یا جس بھی ملک میں آپ قربانی کروانا چاہیں، تو یہ دونوں طرح کی صورتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، ان کا خیال رکھتے ہوئے آپ یہ قربانیاں وہ کر سکتے ہیں. جی، مزید کچھ سوال سنیں.
سید شاہد ممتاز التاری چینی اور کابینہ سے عرض گزار ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ کرنی تھی کہ 15 سے 20 لوگ جمع ہو کر کمیٹی ڈالتے ہیں، اور یوں کمیٹی ڈالنے کے بعد پہلے کی پہلے میں کمیٹی نکلتی ہے، دوسری کی دوسرے مہینے میں، یوں اینڈ تک جن کی کمیٹی نکلتی ہے وہ پیسے ڈالتے رہتے. اب جو پہلے کی پہلے کمیٹی نکلی ہے اس نے 19 کمیٹیاں مزید دینی ہیں، اب اسے پہلے مل جو پیسے ملے ہیں مکمل طور پہ، کیا اس سے وہ عمرہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ رہنمائی فرما دیں.
دیکھیں، یہ ایک نارمل سی کمیٹی ہے، اور اس میں اگر کوئی اور ایسی کوئی غلط اور ناجائز شرطیں نہیں ہیں تو بالکل یہ ٹھیک ہے. یعنی 20 کمیٹیاں ہیں اور سب نے کمیٹیاں بھرنی ہیں، اس میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کی نکلی وہ فارغ ہوتا جائے پھر مزید ایڈ ہوتے جائیں. بعض جگہ اس طرح کی کمیٹیاں طرح طرح کی ناجائز طریقے والی شامل کرتے ہیں، وہ شرن جائز نہیں ہے. جو ایک عام نارمل بی سی کمیٹی ہے، اور آپ نے جو کہا کہ 20 آدمی شامل ہیں، پہلی اس کی کمیٹی نکلی، اب اسے کمیٹیاں بھرنی ہیں، تو یہ جو پہلی کمیٹی سے اس کو اماؤنٹ حاصل ہوا تو یہ اسی کا ہے، اور یہ اس سے اپنے کاروبار میں بھی لگا سکتا ہے، اس سے حج عمرہ بھی کر سکتا ہے، اس سے قربانیاں بھی کر سکتا ہے، یہ سارے معاملات آپ نے اس سے کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگرچہ اس نے 19 کمیٹیاں واپس کرنی ہیں، شاید آپ کے ذہن میں یہ سوال ہو یا بعض اس کو یہ سمجھتے ہوں کہ چونکہ یہ 19 کمیٹیاں اس نے بھرنی ہیں تو یہ قرضہ ہے، तो कर्जे की रकम से ये उम्रे पे जाए, कर्जे की रकम से ये कोई ये नेकी का काम करे। तो देखिए दो तरह की चीजें, एक वो आदमी जो किसी का कर्जा दबाए हुए है, कर्जदार का कर्जा दे ही नहीं रहा और खुद वो इससे उम्रे कर रहा हो, खुद वो इससे हज कर रहा हो, तो शरीयत हज के हवाले से भी यही हुक्म देती है कि जिसका कर्जा आपके जिम्मे है उससे इजाजत लें, उससे परमिशन लें, और वो अगर आपको इजाजत देते हैं तो आप ठीक है चले जाएं, वरना आप कर्ज की अदायगी करके जाएं, इसका एहतमाम करने का हुक्म फरमाया गया है। लेकिन वो कर्जा जिनकी तरफ से इजाजत होती है, कंपनियां बाज कर्जे देती हैं, तो ये एक इजाजत शुदा कर्जा है कि भाई आपने 4 साल में वापसी करना है, 5 साल में वापसी करना है। अच्छा, बीसियां जो होती हैं कमेटियां, ये भी इजाजत है, क्योंकि कमेटी कोई अगर पहली इसकी कमेटी निकली तो वो दूसरी कमेटी में थोड़ी कहेंगे 19 कमेटियां सारी वापसी करो, वरना कमेटी डालने का फायदा क्या। तो यहां किसी का तकाजा नहीं है, तकाजा फकत इतना है कि हर महीने जो कमेटी चल रही है वो कमेटी अदा की जाए। तो ये कर्जा हज या उम्रे के लिए कोई माने नहीं है, कोई रुकावट नहीं डालेगा, वो इस तरीके से अपना ये मामला बहरहाल कर सकते हैं, इसमें कोई किसी तरह का हर्ज वाली बात नहीं है। जी नाज़रीन, आपके कुछ सवालात हैं, कुछ मैसेजेस भी हैं, उनको भी शामिल सिलसिला वो करना है। और एक पूछ रहे हैं भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कह रहे हैं कि क्या कुर्बानी के दिन रोज़ा रखना चाहिए? ये आवाम में मशहूर है, ये लोगों में मशहूर है, कुर्बानी के दिन जो है वो रोज़ा नहीं होता, ईदुल अज़हा। और इसके ये जो मुमानत के अयाम हैं 10 ज़िलहज्जा, 11, 12 और 13, 4 दिन ये रोज़ा रखना जायज़ नहीं ईद उल अज़हा के मौके पर, और 1 ईद उल फ़ित्र, ये 5 दिन शरीयत में ऐसे हैं कि जिनमें रोज़ा रखना ये नाजायज़ है, हराम है इन दिनों में रोज़ा रखना। तो लिहाजा ये रोज़ा नहीं होता, अलबत्ता बेहतर ये फरमाया गया है कि अपने जो जानवर की कुर्बानी के जो जानवर हैं उनसे खाने का आगाज़ किया जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीठी ईद पर तो कुछ खाकर जाते थे, मीठी चीज़ें वो छोटी ईद पर जिसे हम कहते हैं ईद उल फित्र पर वो खा के जाते थे, खजूरें कुछ खाकर जाते थे, लेकिन ईद उल अज़हा पे ऐसे ही जाते थे। और फिर अपनी कुर्बानी के जो भी गोश्त होता है उससे उसका सिलसिला खाने का किया जाता है, तो इसको रोज़ा नहीं कहते, अवाम इसे रोज़ा कहती है, लेकिन रोज़ा नहीं कहना चाहिए। बस यही कहें कि उस कुर्बानी के उस गोश्त से अपने खाने का सिलसिला, और जिनके यहाँ गोश्त वगैरह कुछ भी ना हो या कुर्बानियाँ ही लेट होती हैं, तो अब इसको ये नहीं है कि आप पूरा दिन ये भूखा रहें, अपने घर पर नाश्ता नुश्ता जो भी इसका अहतमाम है वो करें, ईद उल अज़हा में जाते हुए पहले कुछ ना कहें, ये ज़्यादा बहरहाल बेहतर है। अच्छा, फिर ये आगे एक और ये भाई हमारे, इन्होंने सवाल किया है कि मुफ्ती साहब एक बकरा जो है वो बीमार था, बीमारी वगैरह बिल्कुल उसकी ख़त्म हो गई है और अब और उसको कुछ मसला ही नहीं है, सींग जो है वो भी जड़ से टूट गया था और लेकिन बहरहाल इतना हो गया कि वो बिल्कुल सींग उसका वो ज़ख्म वगैरह सब सही हो गया, तो हम पहले ही बता चुके हैं कि इसकी कुर्बानी जो है वो हो जाएगी, इसमें कोई किसी तरह का हर्ज नहीं है। नाज़रीन, आपके बहुत सी कॉल, बहुत से सवालात वो शामिल सिलसिला जो है वो करने की कोशिश की है, कुछ सवालात रह भी जाते हैं, बहरहाल अच्छी नीयत आप सवाल करने वाले की हुई तो इंशाल्लाह सवाब उसे ज़रूर मिलेगा। अल्लाह करीम रब्बुल इज़्ज़त जल्ला वाला हम सबको अहकाम शरीयत सीख कर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबिजिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।
न जाने मसाइल दो उलमा से पूछे, ये हुक्मे मुबीन हमको रब से मिला है, चलो पूछ कैसे जिए जिंदगी को, चलो पूछ ले किसमें रब की रजा है।